بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 جون 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. ماہ مبارک رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جس کا عنوان عشرہ مغفرت ہے، ایک حدیث کی روح سے اب ختم ہونے کو ہے. آج رمضان کی 18 تاریخ ہے. نیکیوں کا موسم بہار بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ روزہ اور قیام اللیل کی اہمیت اور عظمت، یہی ہمارا موضوع رہے ہیں. چنانچہ استقبال رمضان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفصل اور جامع خطبہ، اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی، تاکہ اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اپنے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے. موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد روزے اور قرآن کے حوالے سے بھی گفتگو رہی، ان دو کا آپس میں کیا تعلق ہے، روزے کا حاصل کیا ہے، دن کا روزہ رات کا قیام، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مطلوب ہے، جو پسندیدہ ہے، جو ریکومینڈڈ ہے، وہ تو یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات کا بڑا حصہ قرآن کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاریں، اس کو پڑھنے سننے سمجھنے میں. اور یہ ایک ٹو فولڈڈ پروگرام ہے، جس کا پھر یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ تراوی کی شکل میں ایک کم سے کم نصاب امت کے لیے تجویز کیا گیا کہ کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، اور رات کا قیام بھی جو ہے کسی حد تک اس کو نصیب ہو جائے. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا عظمت قرآن ہمارا موضوع تھا، اس لیے کہ ماہ رمضان کی اصل فضیلت، اس کا جو اصل سبب ہے فضیلت کا، وہ نزول قرآن ہے. اور عظمت قرآن پر جو گفتگو ہوئی اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عظیم ترین شے ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. فاش گویم آنچ در دل مزبرست، این کتاب نیز چیز دیگرست. کوئی اور شہر، اور شہر کیا ہے، وہ اصل میں یہ ہے، حاصل تفصیل میں نہیں جانا، یہ اللہ کا کلام، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کی تمام صفات کی عکاسی، ریفلیکشن اس کے کلام میں موجود ہے، اور اس کی عظمت کو ہم ایز سچ جان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری عقل جو ہے اس کے پیمانے محدود ہیں. جیسے ہم اللہ کی عظمت کو ایز سچ نہیں جان سکتے، اسی طرح اس کلام کی عظمت کو بھی ایز سچ کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے اس کو پورا پورا ایویلویٹ کر لیا ہے، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ایک تو اس کی عظمت کا یہ پہلو سامنے آیا، دوسرے یہ کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن. اگر اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم اس کی قدردانی نہیں کریں گے. وہ ایک ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا ایک نسخہ قرآن کا ہمارے گھر کے کسی ایک کمرے میں اوپر جو ہے تاک میں رکھا رہے گا، اور کھلتا کب ہے؟ علامہ اقبال کا شکوہ میں کئی دفعہ یہاں سنا چکا ہوں کہ با یا تشتراک کارے جزی نیز کی از یاسین او آساں بے میری، یہ مسلمان تجھے اس قرآن کے حوالے سے اور کوئی کام تیرے پاس نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے اس سے سوائے اس کے کہ مرتے ہوئے شخص کے لیے قرآن کھول کر یاسین سنا دی جائے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور ہدایت ہے، جس کی ہم اصل کامیابی جو ہمارے لیے ہے. قرآن بھی بتا رہا ہے، تمام رسول تمام نبی بتاتے آئے، اور ذرا بھی عقل پر زور دیں تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ عارضی سی دنیا، چند سادہ زندگی، اور وہ ابدی زندگی اور اس کی راحتیں بھی آج دنیا کی تمام نعمتوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بہتر اور افضل، اور وہاں کا عذاب بھی یہاں کے سخت ترین عذاب سے سینکڑوں اور ہزاروں گنا زیادہ شدید. تو پھر سب سے بڑی ضرورت تو ہماری اس کتاب ہدایت، اس کے ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہے. چنانچہ آج کا موضوع ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر حقوق کیا ہیں. سادہ لفظوں میں کہا جائے گا کہ اب ذمہ داری ہماری کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا احسان اللہ کا ہم پر ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. اور جو کسی نے کہا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جب کسی کو بہت زیادہ عزت کا مقام دیا جاتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا اتنا بڑا احسان ہے، اس کے حوالے سے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری باز پرس بڑھ گئی ہے. چنانچہ ہماری ذمہ داری یا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ دو عنوانات تھے، مفہوم ایک ہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان پر اس کے والدین کے حقوق، والدین کے بڑے احسانات ہیں، اب اولاد کو ان کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ تو قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ والد محترم رحمہ اللہ نے لاہور میں جب بھی اپنے اس دعوتی کام کا آغاز کیا، درس قرآن کی محفلیں قائم کیں، ادارہ بنایا، دار الاشاعت الاسلامیہ کتابچے شائع کیے، تو سب سے اہم کتابچہ اور بنیادی تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہاں سے بات شروع ہوئی. اور اس کو علماء نے بھی پوری طور پر سرٹیفائی کیا ہے کہ واقعتاً یہ جو کچھ اس میں کہا گیا یہی ہے جو دین کا مطلوب ہے اور مقصود ہے، اور صحیح صحیح ترجمانی کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. وہ کتابچہ بھی ہمارے سٹال پر ہمیشہ سے ہوتا ہی ہے، یقیناً اب بھی ہوگا. اس کا آسان ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، کیونکہ وہ کتابچہ جو ہے بانی محترم کے والد محترم کی تصنیف ہے، اور جب وہ کوئی شے تصنیف کے طور پر لکھتے تھے کوئی مضمون، تو اس کے اندر پھر وہ اجمال ہوتا تھا، یعنی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں، ایک ایک جملے میں تمام زیادہ سے زیادہ مضمون کو سمیٹ دیں. چنانچہ وہ وکیبلری بھی ذرا مشکل ہے، آج عام آدمی جو ہے وہ سمپل اردو سے بھی کافی دور چلا گیا ہے، لیکن بہرحال جو لوگ بھی سمجھنے والے ہیں اردو زبان سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں زبان و ادب سے، ان کو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ کتابچہ ضرور پڑھیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. پانچ حقوق معین کیے ہیں، پانچ ذمہ داریاں. بہت سے دیگر علماء نے بھی اس موضوع پر کام کیا، لیکن انہوں نے اکثر تین یا چار ذمہ داریاں گنوائیں، جبکہ محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ نے پانچ ذمہ داریاں گنوائی ہیں. پہلی یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے. دیگر علماء اور اسکالرز عام طور پر اس کو انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، اور ایک حد تک بات صحیح ہے. ہم سب جو مسلمان ہیں قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں، بڑے دھڑندے سے مانتے ہیں، اور بہت ہی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بانی محترم نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان یہ کیا کہ دیکھیے، اگر واقعی ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، تو پھر ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جو آج کل ہے، ممکن نہیں. چنانچہ ایمان کے دو لیول ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے ذریعے سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان مانا جاتا ہے. یہ والا ایمان ہم سب کو حاصل ہے، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں. ایک ہے دلی یقین کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور میری ہی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، اور اس میں رہنمائی میرے لیے ہے، اور میرے لیے سب سے قیمتی اثاثہ یہ ہے. یہ تصدیق قلبی ہوگی، جب دل میں یقین آئے گا تو حقیقی ایمان بنے گا. دنیا میں زبان کے اقرار پر ہی مسلمان سمجھا جاتا ہے. ایک منافق بھی آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لے، اور دل سے چاہے وہ دل کے اندر کفر چھپائے بیٹھا ہے، اور سازش کے طور پر، جیسے کہ ہوا بھی تھا مدینے کے دور میں، بعض یہودیوں نے یہ حرکت کی تھی کہ جھوٹ موٹ کا ایمان لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب مسلمان سمجھا جائے گا، اقرار باللسان دنیا میں اس کو مسلمان مانا جائے گا. منافقین کلمہ پڑھتے تھے، انہیں مسلمانوں کی صفوں میں شمار کیا گیا. لیکن یہ والا ایمان مطلوب نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں، اور اصل ایمان ہے ہی دل یقین کا نام، یقین قلبی. ہمیں اقرار باللسان والا ایمان سب کو حاصل ہے الحمدللہ. وہ ایک بنیاد ہمارے پاس ہے، اب غور کرنا ہے کہ وہ تصدیق قلبی والا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا. اسی بات کو قرآن مجید نے بھی بڑے عجیب انداز سے، چونکا دینے والے انداز سے بیان فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. آیت سنی آپ نے، اہل ایمان ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہل ایمان ایمان لاؤ. جب اہل ایمان ہم ایمان والے ہیں تو ایمان تو ہے ہمارے پاس، پھر لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ زبانی کلامی ایمان تمہیں حاصل ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ٹٹول کر دیکھنا ہوگا کہ وہ یقین قلبی والا ایمان ہے کہ نہیں. نہیں ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوگی، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان کا طرز عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا یقین ہے، یقین قلبی والا ایمان کتنا ہے کتنا نہیں. اس کا عمل، اس کا طرز عمل انڈیکس ہے. لیکن یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان درس قرآن کی محفلوں میں بیٹھ کر بھی ملے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بھی ملے گا. اس کا ذریعہ خود قرآن، سب سے بڑا ذریعہ قرآن خود ہے. والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کی ہیں یہ آیات بینات. اور اس قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے. یہی بات مولانا ظفر علی خان نے بڑے سادہ انداز میں کہی کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ ایمان نہیں ہے کہاں سے لائیں، کریانے کی دکان سے تو نہیں ملے گا، فلسفے کی دکان سے نہیں ملے گا، یہ ایسی شے نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص سمجھ کر قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور سمجھ کر پڑھے، اپنی عقل کو استعمال کرے تو اندر سے ایمان جنریٹ ہوگا اور دل یہ گواہی دے گا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ ایمان، اس ایمان کو حاصل کرنے کا بھی مؤثر ترین ذریعہ خود ایمان ہے، خود قرآن ہے، یعنی قرآن پر ایمان کو حاصل کرنے کا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سمجھ کر پڑھے گا تو وہ اس کو یہ یقین حاصل ہوگا۔ تو پہلا حق قرآن کا یا پہلی ذمہ داری قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس پر وہ ایمان لائیں کہ جو ایمان مطلوب ہے۔ اس سے آگے چلیں، ایک بات تو طے ہے، یہ قرآن اسلم کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، یہ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے یہ کتاب۔ رہنمائی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، دنیا میں ہمیں بھیجا ہی گیا ہے حالت امتحان میں، زندگی کے آخری سانس تک ہم کمرہ امتحان میں، امتحان بڑا سنگین اور گمبھیر۔ ناکام ہو گئے تو ایسی ناکامی ہے کہ اس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس ناکامی کو کوئی افورڈ کر ہی نہیں سکتا، ان افورڈیبل۔ چنانچہ یہ ہماری ضرورت ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے اس پر ایمان لانا ہے، اب اس کے بعد اس کتاب سے استفادے کے لیے اس کو پڑھنا ہوگا۔ یہ دوسرا حق ہے، ہدایت نامہ مل گیا، اب پڑھنے کی بجائے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے تو کچھ حاصل نہ کیا۔ ایمان لانے کے بعد اب دوسرا قدم، اب اس کی تلاوت، اور تلاوت بھی وہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن میں خود فرمایا اللہ نے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی جو صحیح معنی میں اس کتاب کے قدردان ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی اور تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیسے ادا ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، ہم سورہ مزمل پڑھ چکے ہیں، ان پر اس سورہ مزمل کا درس کہیے یا اس پر گفتگو جو ہے اجتماعات جمعہ میں ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ آپ آدھی رات، ایک تہائی رات، بلکہ دو تہائی رات تک قرآن کے ساتھ جاگا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھنے کی سب سے اچھی شکل نماز کی حالت میں اور رات کے آخری پہر یا نصف شب کہیے۔ تہجد بالعموم یہ ہے کہ پہلے سونے کے بعد پھر انسان اٹھے، کچھ دیر سوئے پھر اٹھے، تہجد کا مطلب ہے رات کو جاگنا۔ اٹھ کر اب جو ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ مطلوب شے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھا، آپ اس پر عامل تھے، اور اس درجے آپ کو اس سے محبت اور شغف بھی ہے کہ پاؤں ورم متورم ہو جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی، لیکن طویل قیام کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، پانچ پارے کے قریب جو ہیں پڑھیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ کس انداز سے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ۔ یہ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، صحابہ کرام بھی اسی کو فالو کر رہے تھے۔ مکی دور میں اکثر صحابہ کا بھی معمول یہ تھا، قرآن کی گواہی موجود ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نصف شب، آدھی، اس سے ایک تہائی یا دو تہائی شب، اسی طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ چنانچہ ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرنا اکثر صحابہ کا معمول تھا، تلاوت قرآن کے ساتھ یہ شوق اور ذوق تھا۔ ایک ہفتے میں قرآن کا مکمل کرنا مطلب کیا ہے؟ تقریباً ایوریج 4.5-4.75 پارے روزانہ، اور تہجد کی نماز میں۔ یہ ہے تلاوت کا حق، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ لیکن بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہم اگر ایک پارہ بھی پڑھ لیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، 30 پارے قرآن مجید کی جو تقسیم کی گئی ہے، یہ دور صحابہ میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے، اور اس کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی کہ سب کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ 7 احزاب جو ہیں وہ ایک ہفتے میں قرآن پڑھ لیں۔ اب ذرا وہ لیول نیچے آ چکا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو ایک مسلمان روزانہ کا ایک پارہ پڑھ کر ایک مہینے میں کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لے۔ یہ تھا تلاوت کا معاملہ، تلاوت کا حق جو باٹم لائن سمجھا گیا، ایک پارہ تو کم سے کم ہونا چاہیے، حق تو یہ ہے۔ لیکن میں اور آپ، ہمارے معمولات، دنیا کے مسائل، صبح شام کی مصروفیات، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری کوتاہی، جس چیز کو اہمیت دیں گے اسی کے لیے وقت لگائیں گے۔ کم سے کم یہ ہے کہ ہر شخص 2 رکوع روزانہ سے شروع کرے۔ میں صرف ایک پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں کہ 2 رکوع پڑھنے ہیں، اور جب جیسے جیسے روانی بڑھتی جائے اس میں اضافہ کرتے جائیں کرتے جائیں، کوشش کریں کہ اس کو ایک پارے تک پہنچا دیں، چاہے شروع 1 یا 2 رکوع سے کریں لیکن پابندی کریں۔ تو تلاوت قرآن مجید جو ہے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اور یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ جتنی تلاوت کریں گے اتنا ایمان اندر مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا۔ اسی میں ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے گا، ہم قرآن پڑھتے ہیں اکثر، لیکن اس کو پڑھنے کے حوالے سے جو ضروری محنت ہے وہ ہم نے نہیں کی ہوتی۔ تجوید کم سے کم یہ ہے کہ مخارج تو درست ہوں۔ اب مخارج درست نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے ایک کی جگہ دوسرے، جہاں عین تھا وہاں حمزہ الف پڑھ دیا، مفہوم کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر مفہوم بالکل مخالف چلا جاتا ہے، اس کو حرام غلطی کہتے ہیں۔ بعض غلطیاں حرام غلطیاں، لحن جلی اس کے لیے ایک اصطلاح ہے۔ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کے حوالے سے اس کی اتنی مشق ہونی چاہیے، اتنی محنت ہونی چاہیے کہ وہ حرام غلطیوں سے ضرور بچے پڑھتے۔ اسے پتا تو ہو کہ حرام غلطی کیا ہے، اس کے مخارج درست ہوں۔ آج کل تو ہم اپنے بچوں کو بھی امریکن اسکول میں بھیجیں گے یا برٹش کسی اسکول میں بھیجیں گے کہ ان کا ایکسنٹ بھی پہلے دن سے صحیح ہو جائے، وہاں جائیں تو مغایرت محسوس نہ ہو۔ لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ، ہمیں اتنی بھی اس کی توجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ ہو کہ کیا سے کیا مفہوم ہو گیا، اور کوئی محنت ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو تلاوت کے حوالے سے یہ سمجھیے کہ ایک تو روزانہ کا معمول بننا چاہیے، ہر شخص کوشش کرے کہ 2 رکوع، اور اس کے بعد اس نصاب کو آگے بڑھائے، وہاں سے شروع کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام غلطیوں سے بچنا ہے۔ تجوید کے لیے جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو اب مشکل ہوگا، لیکن جو نوجوان ہیں وہ ابھی اس ایسی ایج میں ہیں کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، انہیں اس کی طرف لازمن توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال قرآن کو پڑھنا، ایک حدیث میں اس کے لیے بڑی تشویق آئی ہے، الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کو بہت کا ماہر ہے، عالم ہے، عمدگی سے پڑھ سکتا ہے، اس کا مقام تو بڑے برگزیدہ فرشتوں کے لیول کا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور وہ شخص کے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، اسے پڑھنا ابھی آتا نہیں ہے، عمر کی اسٹیج پر ہے کہ اب جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا کلام ہے، محبت سے اس کو لے کر بیٹھتا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، ایسے شخص کے لیے اس کا اس طرح سے پڑھنا بھی اس کے لیے دو گنا اجر کا باعث بنے گا، یہ اللہ کی قدردانی ہے. لیکن یہ کہ جو عمر کے اسٹیج میں ہے اور کئی کئی زبانیں ہم نے سیکھی ہیں، ایکسنٹس بھی سیکھے ہیں، ان کے لیے تو پھر کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ قرآن کے لیے وقت نہ نکالیں اور اس کے حوالے سے اپنی اصلاح نہ کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ روزانہ کا معمول بھی بنائیں اور تجوید کے حوالے سے بھی ایک باٹم لائن جو لیول ہے کہ لحن جلی حرام غلطیوں سے ہم بچ سکیں، وہاں تک ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے. یہ دوسرا حق. اب چونکہ کتاب ہدایت ہے تو تیسرا حق کیا ہوگا؟ حکیم سے کوئی آپ نسخہ لے کر آئیں کہ بھئی یہ ہے تمہارے لیے شفا اور یہ وہ، تو اگر ہم اس کو پڑھیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، تو کتاب ہدایت ہونے کے ناطے اب تیسرا حق منطقی طور پر یہ نکلتا ہے کہ اب اس کو ہم سمجھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، اے نبی آپ کی طرف نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل کریں، جو بھی اس کی ہدایت ہے اس کو اخذ کریں وہ لوگ کے جو صاحب فہم و فراست. تو یہ کتاب تو اس لیے نازل کی گئی تھی کہ اس کو پڑھ کر سمجھو، یہ کتاب ہدایت ہے، اور اگر ہم نے سمجھا نہیں تو پھر گویا کہ ہم نے اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں سمجھا، اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے بھی سب سے بہتر شکل تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان خود سیکھیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اس کا اتنا حق ہے ہم پر کہ اس کو سیکھنے کے لیے وقت لگائیں. اور پھر عربی سیکھنے سے جو قرآن مجید سے آپ اخذ کر سکیں گے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ترجمے کی مدد سے ایک آیت یہاں سے پڑھی، پھر تلاش کیا اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر ترجمہ پڑھا، پھر ادھر آئے، تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی. براہ راست اگر اس کو سمجھ رہے ہیں تو اصل میں جو تاثیر اس کی ہے اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں. تو بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے، قرآن مجید کو اب سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا جن کے لیے ممکن ہو وہ ضرور سیکھیں، اور جو اس عمر سے گزر گئے ترجمے سے مدد لیں. معلوم تو ہو کہ اس میں میسج کیا ہے. نو انسارا پیام آخری، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ پیغام ہے کیا. حامل او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں یہ جو آیت میں نے سورہ سواد کی آپ کو سنائی، اس میں سمجھنے کے دو لیولز کا ذکر ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو صاحب شعور ہیں وہ اس سے نصیحت یا دہانی حاصل کریں. دو لیول ہیں، تدبر اور تذکر. اسی کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بانی محترم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن مجید تذکر کے اعتبار سے بہت آسان کتاب ہے اور تدبر کے اعتبار سے بہت مشکل کتاب ہے. اس کتاب کے اندر یہ دونوں ڈائمینشنز بیک وقت موجود ہیں. ایک ہے تذکر، یعنی اس میں ہمارے لیے جو اصل میسج ہے، جو مورل لیسن ہے، اگر ہم صرف ترجمہ پڑھتے جائیں تو وہ مورل لیسن ہمیں اخذ ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارا جو ہے فکری قبلہ درست ہوتا چلا جائے گا، صراط مستقیم کی رہنمائی جو ہے ہمیں، موٹی موٹی ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر مل جائیں. اس پہلو سے قرآن بہت آسان کتاب ہے. سورہ قمر میں چار مرتبہ یہ آیت ریپیٹ کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے حوالے سے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے؟ یعنی اس اعتبار سے بہت آسان ہے، ایک عام جو بدو تھا عرب کا، عرب لوگ تو ویسے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے اور پھر بدو لوگ تو دوسری انتہا پر تھے جہالت کی، لیکن عربی آتی ہے اور وہ ذرا توجہ سے قرآن کو پڑھیں گے تو جو اصل مورل لیسن ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گا، جس کا تعلق اخروی کامیابی سے ہے، وہ مل جائے گا اسے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے جو کتاب اکیڈیمیکلی اونچے لیول کی ہوتی ہے تو پھر اس کے جو وکیبلری ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. جتنی ہائی لیول کی فلسفیانہ کتاب ہوگی اتنا ہی عام آدمی کے جو ہے اس سے ریچ سے دور ہے، مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. قرآن معجزہ ہے اور اسی معجزہ ہونے کا یہ پہلو بھی ہے کہ ایک اعتبار سے بہت ہی آسان ہے، اگرچہ اس کے اندر بڑے عمیق مضامین بھی ہیں، بڑے گہرے فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، حکمت معرفت اس کی بڑی بڑی کانیں ہیں، ہیرے اور جواہرات جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک رہنمائی جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے اس کی اس امتحان میں کامیابی کے حوالے سے اور اس کی سوچ کی درستی کے حوالے سے، وہ بالکل سرفیس پہ ہے، اس کو اخذ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. تو اس پہلو سے والد محترم رحمہ اللہ کا دعویٰ تھا کہ قرآن اللہ تعالی کی جو کتاب ہے یہ اس پہلو سے آسان ترین ہے، ایک عام بدو بھی بڑی آسانی سے وہ ہدایت اخذ کر لیتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب ہے تدبر، اسی کے اندر حکمت اور معرفت کے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں. یہ ایک ایسی کان ہے جو ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، علماء ساری عمر بھی اس پر غور و فکر کر کے بھی سیری محسوس نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے ہم نے جو کچھ تھا سب حاصل کر لیا، نہیں. پچاس پچاس جلدوں میں تفسیر لکھنے کے بعد بھی مفسرین جو ہے قدم قدم پر کہتے ہیں کہ بس یہاں تک تو ہم پہنچے ہیں، آگے کا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس کے اندر یہ دونوں پہلو ہیں. چنانچہ وہ لوگ کہ جن کے اندر وہ ایک ڈائمینشن ہوتی ہے، حقیقت کیا ہے اور معرفت کی باتیں اور حکمت کے معاملات ان کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی مکمل جامع رہنما کتاب یہی قرآن ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کی ضرورت کا پورا سامان اور اس کے لیے جو ضروری ہدایت ہے وہ اس کے لیے بہت آسان کر دی گئی ہے قرآن مجید. تو یہ اس پر دو پہلو ہیں، تدبر اور تذکر. تذکر یہ ہے کہ اس سے وہ اصل مورد لیسن اخذ کر لینا جس سے ہماری زندگی کا قبلہ صحیح ہو جائے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ کیسے سیدھا ہوگا، مقصود آخرت بنے، یہ بات یقین، اس پر یقین آ جائے کہ دنیا تو عارضی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اصل منزل میری آخرت ہے، فکر مجھے اس کی کرنی ہے. ہر صفحے پر یہ مضمون ہے، اور اس کے حوالے سے تقاضے کیا ہیں، بڑے سادہ ہیں، اللہ کے بندے بن جاؤ، جیسے غلام اپنے رب کا ہر حکم، اپنے مالک کا ہر حکم مانتا ہے، تم بھی اللہ کا ہر حکم مانو، وہ آقا حقیقی ہے اور تم غلام حقیقی ہو. دنیا میں کوئی آقا حقیقی نہیں ہو سکتا اور کوئی غلام حقیقی نہیں ہو سکتا، سب انسان ہیں اور شرف انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں. کلکم بنو آدم و کلکم من تراب و آدم من تراب. ہاں زبردستی کسی نہ کسی کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا ڈنڈے کے زور پر، لیکن دنیا میں بھی مانا جاتا ہے کوئی آقا اور غلام کا جو تصور ہے، نوکر اور مالک کا جو تصور ہے، کہ نوکر کا کام یہ ہے کہ مالک کا حکم مانے. تو جو مولا حقیقی ہے جو واقعی ہمارا آقا ہے اور ہم واقعی اس کے بندے ہیں، اس کا حکم مانو، بات ختم. اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اسوہ قرار دے دیا، ان کو فالو کرو. قرآن میں اصولی بات بتا دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عملی رہنمائی، اسوہ کاملہ کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بس چنانچہ یہ ساری چیزیں اتنی واضح اور کلیئر ہیں کہ اس کو سمجھنے اور اخذ کرنے میں اس ہدایت کو کوئی دشواری نہیں ہے، آسان ترین کتاب ہے. اس لیے کہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہدن للناس. اور دوسرے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں ان کی جو ضرورت ہے، اس کا بھی، ان کی تشنگی کا بھی سارا سامان اسی میں موجود ہے. علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کے قریبی مصاحبین میں، شاگردوں میں، منیر نیازی کو اس طرح کا نام تھا ان کا، جی سید نذیر نیازی، جی ہاں. اور وہ، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا تھا کہ ان سے پوچھا کہ علامہ اقبال سے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فلسفہ خودی کہاں سے حاصل کیا، اس کا سورس کیا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال اقبال نے اس کو بہت بھرپور طور پر اور بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور گری ہوئی اور مقہور اور بالکل غلامانہ ذہنیت والی قوم کو اٹھایا ہے اسی کی بنیاد پر. چنانچہ اب وہ کہتے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کہیں گے کہ نٹشے سے لیا ہے، بگساں سے لیا ہے، یا کسی اور بڑے فلسفی کا نام دیں گے، چونکہ علامہ اقبال نے فلسفے تو کھنگالے ہوئے تھے سارے، اور اس زمانے میں جرمنی میں جا کر فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی، جب جرمنی جو ہے فلسفے کا گڑھ تھا یورپ میں، اور وہاں پر حاصل کی تھی. تو پوچھا کہ آپ کے فلسفہ خودی کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے آپ نے اخذ کیا، ذرا یہ بھی راز کھول دیجیے. تو راز کھولا انہوں نے، انہوں نے کہا قرآن لے کر آؤ، اس میں 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے، اس کو کھولو، اس کے آخری رکو میں یہ آیت ہے، اس کو پڑھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی ذات سے غافل کر دیا. اقبال کہتے ہیں میں نے فلسفہ خودی یہاں سے اخذ کیا ہے. چنانچہ وہ ساری دنیا کے فلسفے کھنگالنے کے بعد انہیں جو آخری پناہ گاہ میسر آئی تھی وہ کیا تھی؟ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. آخری دور میں ان کے سرحانے صرف قرآن پڑھا ہوتا تھا، کوئی کتاب نہیں سوائے قرآن. تو بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی جو اس کے علمی پیاس اگر بجھ سکتی ہے تو صرف قرآن. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز. تو یہ تیسرا حق کہ قرآن کو پڑھا جائے جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، سمجھا جائے جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے. پہلا یہ کہ اس پر ایمان لائیں جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا یہ کہ اس کو پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے. تو تذکر کے لیول پر سمجھنا یہ ہر شخص کے لیے لازمی ہے. دو حقوق اور بھی ہیں، اب وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان پر گفتگو پھر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اگر ہم یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی نگاہ میں ہمارا جو مقام ہے وہ بہت ہی خوفناک. سورہ جمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے مثالیں دی ہیں، اور ان کا جو طرز عمل تھا، دین سے غفلت، دین سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل بھاگنے کا معاملہ، اور پھر اس پر جو اللہ کی پکڑ آئی اور جو اللہ کے عذاب آئے، ان کو سب تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے لیے ایک رہنمائی میں ہو جائے اور ایک مثال سامنے آ جائے کہ اگر ہم نے یہ کچھ کیا اور ہم نے دین سے بے وفائی اور غداری کی تو پھر اس کا انجام وہ ہوگا. چنانچہ اسی زمن میں وہ آیت ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ مثال اس قوم کی جسے حامل بنایا گیا تھا تورات کا. تورات کن کو دی گئی تھی؟ بنی اسرائیل. یہودی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے پھر اس کو نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس کے حقوق پورے نہیں کیے اس کتاب کے. وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. قرآن آخری اور کامل ایڈیشن ہے آسمانی کتابوں کا، کامل ترین ایڈیشن. لیکن پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدى ونور، سورہ مائدہ میں ہے، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس کے اندر بھی روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی تھی. وہ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال اس قوم کی کہ جن کو تورات عطا کی تھی اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس قوم کی مثال اس گدے کی سی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. یہ آیت کیوں آئی ہے اور ہمیں قرآن مجید کا حصہ کیوں بنی ہے؟ ہمارے لیے نشان عبرت ہے. اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو. اگر ان کا معاملہ یہ تھا تو اللہ نے یہ ان پر فتویٰ جو ہے چسپاں کیا ہے کہ مثل الحمار، اور اگر تم کرو گے اللہ کی کتاب کے ساتھ وہی معاملہ جو انہوں نے کیا تو پھر اللہ کی نگاہ میں تمہارا بھی وہی مقام. لہذا یہ ہے کہ یہ جو حقوق ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں، ان کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پھر اس کو مکمل کریں گے. عدالت حاضرہ کے حوالے سے بس ایک ہی معاملہ ہے جس پر تھوڑی گفتگو کرنی ہے. اس ہفتے کی جو انتہائی افسوسناک خبروں میں سے ایک تو چیف جسٹس سندھ کے بیٹے کا اغوا چند دن پہلے کی بات ہے، اور ابھی صرف دو روز قبل عالمی شہرت یافتہ جوان سال قوال امجد صابری کا جو صفاکانہ قتل ہوا ہے، اس نے ایک مرتبہ ہلا دیا ہے پورے ملک کو. اور اس کے نتیجے میں امن کی طرف بڑھنے والے کراچی میں ایک بار پھر بے یقینی اور بد امنی کی صورتحال پیدا ہو گئی. اب جو بھی کچھ ہو رہا تھا، ضرب عزب، اس کی کامیابیاں وغیرہ، اس کے نتیجے میں کچھ بہتری بھی نظر آ رہی تھی، لیکن ایسے واقعات جو ہیں وہ آ کر پھر ایک مرتبہ بیک ٹو اسکوئر ون پہ پہنچا دیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گرد عدلیہ کو بھی انتباہ کر رہے ہیں کہ وہ ابھی باقی ہیں اور جہاں چاہیں اور جیسی چاہیں دہشت گردانہ کاروائیاں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے انتظامیہ کو بھی وہ یہی پیغام دے رہے ہیں. بہرحال امجد صابری جو ہے وہ عارفانہ کلام پڑھنے والا ایک قوال تھا، ظاہری طور پر ایک بے ضرر انسان. کیوں قتل کیا گیا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ اصل مسئلہ کراچی کے امن کو تہو بالا کرنے کا تھا، ایک دفعہ ارتعاش پھر پیدا کر دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ ہم لوگ ابھی موجود ہیں اور کچھ بھی کر سکتے. بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جو ضرب عزب کی کامیابی پر ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. اور یہ گروہ جو ہے امن و امان کو تہو بالا کرنے والے جو عناصر ہیں، وہ عالمی سطح پر بھی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی سرگرم عمل ہیں، پوری طریقے سے ایکٹیو ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں سیاسی اور عسکری قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ آیا اس موجودہ پالیسی میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا اس کو اور کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے. بہرحال لمحہ فکریہ ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے رہنما کو اللہ تعالیٰ صحیح رخ پر سوچنے کی اور پھر صحیح انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.